نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الكهف الحمد لله سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی وہ ذات انزل جس نے اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب کو ولم یجعل اور نہیں بنایا لہو اس کے لیے ایواجا کوئی ٹیڑھا پن قیمن درست کرنے والی ہے لینذر تاکہ ڈرائے بأسن شدیدن سخت عذاب سے مل لدنہ اس کے پاس سے ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دے مومنوں کو الذین وہ لوگ یعملون جو عمل کرتے ہیں الصالحات اچھے نیک انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن حسنن اچھا اجر ہے ماکثین رہنے والے ہیں فیہ اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ وینذر اور ڈرائے الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولداً ایک بیٹا بچہ ما لہم نہیں ان کے لیے بھی اس کا من علم کوئی علم ولا اور نہ لآبائہم ان کے آبا و اجداد کے لیے کبرت بہت بڑی ہے کلمتن بات تخرج نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے الا مگر کذبا ایک جھوٹ فلعلک پس شاید کہ آپ باخ ان ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان کے آثار پر اِلَّمْ اگر نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ اسفا افسوس کر کے انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض جو زمین پر ہے زینتن خوبصورتی لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم کون سا ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملاً عمل میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لجائلونا البتہ بنانے والے ہیں کرنے والے ہیں ما علیہا جو اس پر ہے سعیدن مٹی صاف میدان جرزا بنجر بالکل ہموار ام حسبتا یا تم نے سمجھا انہ کہ بے شک، اصحاب الکہف کہف والے، غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا بہت عجیب، اس جب اوا پناہ لی، الفتیتو چند نوجوانوں نے، الکہف غار کی طرف، فقالو تو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، من لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وہیئ اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشدہ رہنمائی، فدربنا تو تھپکا ہم نے، مارا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف کہف میں، غار میں، سنین کئی سال، عددا کئی ایک تعداد میں، ثم پھر، بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے، احصا زیادہ گننے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، لبثوا وہ ٹھہرے، امدا مدت کو، نحنو ہم، نقص سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علی کا آپ پر، نبأهم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے ان کو، ہدن ہدایت، وربطنا اور باندھ دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ جب، قامو وہ کھڑے ہوئے، فقالو پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، لقد قلنا البتہ تحقیق کہی ہم نے، اذن تب، شططا حق سے دور بات، ہاؤلائے یہ لوگ، قومنا ہماری قوم ہیں، اتخذو انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہی اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ، لولا کیوں نہ، یأتونا وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن تو کون، ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افترا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، وما اور جن کی، یا عبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، فأووا پس پناہ لو، الی الکہف غار کی طرف، ینشر پھیلائے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقا سہولت کا سامان، وترى الشمس اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے، ان کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا اور جب، غربت غروب ہوتا ہے، تقرضهم قطرا جاتا ہے ان کو، ذات الشمال بائیں جانب سے، وہم اور وہ، فی فجوتن ایک وسیع میدان میں ہیں، یا کشادہ جگہ پر ہیں، منہو اس سے، ذالکا یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیاں کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا۔ تفسیر: سورۃ الکہف مکی سورت ہے، 110 آیتیں، 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اس سورت کو ہر جمعے کے روز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ مستدرک حاکم کی روایت، جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں آتا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اس کے پڑھنے والے کو ایک خاص روشنی عطا کی جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، یعنی سورت کہف کو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بادل کی شکل میں ایک جھنڈ تھا، یہ اللہ کی طرف سے دراصل ایک تسکین تھی، سکون تھا۔ فرشتوں کا جھنڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی رحمت کی علامت۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، گھروں میں برکت نہیں، بے چینی ہے، ویرانی ہے، بے سکونی ہے، اور اس سکون کو کسی اور چیز میں تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل سورس اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے الفاظ جو ہمیں اس کے پڑھنے کی خبر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کو ہر جمعے پڑھنا فائدے کا باعث ہے۔ بیہقی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، کہ جس نے سورت کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح الفاظ ادائیگی کے ساتھ، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یعنی قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے نا سخت اندھیرے والا دن ہے، حشر کا میدان اندھیرے سے پر ہے، تو اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے روشنی ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک، یعنی اگلے جمعے تک، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی اس عرصے میں نکل آئے تو وہ اس سے بھی بچا دیا جائے گا. مسند احمد کی روایت کہ جس نے سورت کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. 10 کہاں تک ہوتی ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس دعا تک. اسی طرح آخری 10 آیات کی بھی فضیلت آپ کو بتائی گئی. اب آپ ان کو جب پڑھیں گے تو کوشش کریں کہ آیتیں بھی یاد ہو جائیں، ابتدائی اور آخری آیات یاد کر لیں، اور یاد کر کے ظہر کی نماز میں یا عصر کی پہلی رکعت میں پہلی 10 اور دوسری میں آخری 10 پڑھ کے عادت چند دن کے لیے بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند دن تک اگر ایسی پریکٹس جاری رہے تو اللہ کے فضل سے وہ چیز پھر بھولتی نہیں، یاد رہتی ہے. اچھا، یہاں پر خاص طور پر جو بات ہے نا کہ فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی میجک ہے یا کوئی تعویذ ہے کہ جس کو آپ گلے میں لٹکا لیں گے تو آپ فتنوں سے بچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ایک چیز کو فتنہ قرار دیا تھا، وہ چیز کیا ہے؟ مال ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے فتنے سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ مال. اور اس سورت کے اندر 4 واقعات آئے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں کیا بیان کرتے ہیں؟ مال کے بارے میں انسان کی نقطۂ نظر کی اصلاح کرتے ہیں. میں صرف فتنوں سے بچنے کے لیے سورت کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے اس ریفرنس سے بات کر رہی ہوں. پہلا قصہ اس میں چند نوجوانوں کا ہے جو ایک مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا چھپے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی. پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے، اس میں بھی وہ باغ ان کے لیے فتنہ بنا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے ایک بہت بڑا سبق دیا. پھر اگلا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی اسباب اور مال اور ان سے متعلق کچھ چیزوں میں انسانی رویہ کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، اس میں بھی کنز کا ذکر ہے. اور آخری قصہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت زیادہ دنیاوی اسباب رکھتا تھا، لیکن ان سارے اسباب کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں پکا رہا. اور وہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے کہ کتنی بڑی بادشاہت تھی اس شخص کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح اللہ کا بندہ تھا. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سبق کی بات ہے. بہرحال یہ واقعات جب آپ پڑھیں گے پھر ہم انشاءاللہ آخر میں جا کے دہرائیں گے کس طرح یہ سورت مختلف فتنوں سے نجات کا سبب ہے. کہتے کس کو ہے فتنہ؟ آزمائش کو. سب سے بڑی آزمائش ٹھیک ہے مال ہے، لیکن کیا ہوتی آزمائش؟ کس کو آپ آزمائش سمجھتے ہیں؟ سب سوچیں، جو بھی اس مجلس میں حاضر ہے سب سوچیں کہ آزمائش کس کو ہوتی ہے، مال کا ملنا یا چھن جانا، دونوں. لیکن ہم عموماً آزمائش کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ہمارا مال چھن جاتا ہے، ہمارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش. لیکن اسلام میں مال کا ملنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جب چھن جاتا ہے تو انسان پھر بھی خدا کی طرف کچھ رجوع کر لیتا ہے، جب ملتا ہے تو اکثر خدا کی ناراضگی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں. جب تک لوگوں کے پاس اعتدال کے ساتھ مال ہوتا ہے وہ اللہ اور بندوں کا حق کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن جب حد سے مال بڑھنے لگتا ہے تو عموماً لوگ اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. انسان کے لیے فتنہ جس کو قرار دیا، اس فتنے میں ہوتا کیا ہے؟ مال کو فتنہ نا، مال آنا بھی فتنہ جانا بھی فتنہ، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا فتنہ ہے؟ اس کو فتنے کو ڈیفائن کیسے کریں گے آپ؟ چلیے مال کا آنا فتنہ کیسے ہوا، مال کا آنا فتنہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں کو نگاہ میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا، وہ سمجھتا کہ میں کسی کا اب محتاج نہیں، میں پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، مجھے کسی کی طرف جھکنے کی، مائل ہونے کی، کسی انسانیت کی اب ضرورت نہیں رہی، میں ہر قانون توڑ سکتا ہوں، میں ہر غلط کام کو اپنے لیے صحیح قرار دے سکتا ہوں۔ اور خاندانی تعلقات کی خرابی میں بھی عموماً مال انوالو ہو جاتا ہے، انسانی تعلقات میں بھی، اور بسا اوقات بلا ضرورت کرتا ہے، اور بلا ضرورت خرچ کرنے والے کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان خرچ بھی عموماً زیادہ کرتا ہے، لالچ اور بڑھنے لگتا ہے، حسد، بخل، عداوت، قتل و غارت، فحاشی، ظلم اور ریاکاری، ان سب چیزوں کو اگر گھمائیں تو کس کے گرد گھومیں گی؟ جتنی بڑی بڑی برائیاں، یعنی مال کو لکھنے بیچ میں ایک سرکل میں، اور پھر آپ نکالیں اس سے کیا کیا فتنے پھوٹتے ہیں، تکبر، اور تکبر ساری آگے برائیوں کی جڑ نکلتی ہے، اس سے ساری جڑ وہیں سے پھوٹتی، اور دکھاوا۔ اب دیکھیں کہ جب مال آتا ہے نا تو انسان کیا چاہتا ہے، اب میں اس کو دکھاؤں، کسی طرح لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس بہت ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اب وہ بندوں کے لیے ہونے لگتا ہے، ہر چیز میں دکھاوا دکھاوا دکھاوا، حتیٰ کہ انسان خود بھی دکھاوا بن جاتا ہے۔ اگر اچھا لباس ہے تو اب ظاہر ہے کسی کو دکھانا ہے، اب کوئی ایسا طریقہ سوچو، کوئی طریقہ ایجاد کرو، شادیوں کو اتنا لمبا بڑھاؤ کہ زیادہ سے زیادہ دکھاوا کیا جا سکے، ایک دو دن میں تو شادی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور حسد، اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو جو اس سے کم ہے وہ اس سے حسد کر رہے ہیں، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے یہ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ عداوت، جن رشتہ داروں کو یہ نہیں دیتا، یہ جو بھوکے ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اس کی مال عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، پھر بسا اوقات بے حیائی وغیرہ یہیں سے پھوٹتی ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ عموماً سب کی بات نہیں کر رہے، صرف اپنی بیوی پہ قناعت نہیں کرتے، بسا اوقات وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مصیبت آتی ہے کہ مال کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی حفاظت ایک اور آزمائش بن جاتی، گھر میں ہو تو آفت ہے، بینک میں رکھو تو آفت ہے، اس کو لانے، گننے اور پھر سنبھالنے اور خرچ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اطاعت کے لیے وقت نہیں بچتا، خود غرضی بھی اسی مقدار سے بڑھنے لگتی ہے، حلال حرام کی بعض اوقات پھر پرواہ نہیں رہتی، طاقت کا غلط استعمال ہونے لگتا، اسے پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی پکڑے گا، قانون کی خلاف ورزی ہونے لگتی، میں مال دے کے تو قانون توڑ سکتا ہوں۔ تسنن، آرٹیفیشل لائف، بچے اگنور ہو جاتے ہیں کیونکہ بزنس میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں یا مال کمانے میں، بچوں کے پاس مال زیادہ آتا تو ان کے اندر بگاڑ زیادہ آ جاتا، سہل پسندی آ جاتی، لائف کے جو سختیاں ہیں اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مزید کی حوث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر دو سونے کی وادیاں مل جائیں ابن آدم کو تو تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ دل سخت، غفلت، قارون کا آپ دیکھیں کہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا مال کی کثرت کی وجہ سے، خدا کی نسبت مال پہ ڈپینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے، مال شریک ہو جاتا ہے خدا کے، زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی نسبت، رشتوں کو مال کے پیمانے سے تولتے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ رشتہ دار ہے، جو غریب ہے وہ رشتہ داری کوئی نہیں۔ حق کا انکار بھی عموماً اسی طبقے سے ہوتا ہے، نویں سپارے میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، عموماً بستیوں کی ہلاکت کا سبب اس کے مالدار طبقہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان سب خرابیوں کے باوجود اللہ نے قرآن میں مال کو خیر بھی کہا ہے، ان الانسان لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اس لیے کہ جہاں مال فتنہ ہے، یعنی تیزی سے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہیں انسان اگر مال کا صحیح استعمال کرے تو بڑی بڑی نیکیاں کما جاتا ہے۔ امتحان ہمارا یہی ہے کہ ہم اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام مال کا دشمن نہیں ہے، بذات خود مال کو برا نہیں کہتا، لیکن مال کے غلط استعمال کو غلط کہتا ہے۔ اور وہی مثال یاد رکھیے کہ اگر ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے اور وہ مریض کی صحت کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو تو محسن ہے، قاتل کے ہاتھ میں ہے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو مجرم ہے۔ تو مال اچھے انسان کے ہاتھ میں ہے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور اگر ایک غلط انسان کے ہاتھ میں ہے تو شر ہی شر ہے. بہرحال ہر دور میں مال فتنہ رہا ہے، لیکن اس دور میں خاص طور پر جب سے مادی انقلاب آیا ہے، یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب دنیا مادیت یا مٹیریلزم کی طرف زیادہ بڑھی ہے، اس وقت کچھ یہ فتنہ زیادہ ہی زور پکڑ گیا ہے. اب فتنہ دجال سے جو پناہ اس صورت میں بات کی گئی خاص طور پر، تو دجال کا فتنہ اگر آپ پڑھیں، اور وہ حدیث اس کے متعلق انشاءاللہ اس میں کسی وقت ریفرنس میں لاؤں گی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی دجال کی اصل سواری یا قوت جو ہے وہ بھی مال ہی ہوگی. صورت پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ. صورت بنی اسرائیل سبحان اللہ سے شروع ہوئی، اختتام کبیر و تکبیرہ پہ، اور الکہف الحمد للہ. الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہاں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور تعریف کی وجہ اس کتاب کا اترنا، کہ اللہ تیرا شکر، تیرا احسان، تیری تعریف، تیری حمد و ثنا کہ تو نے یہ کتاب نازل کی. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، عبدہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الکتاب یعنی القرآن. ولم یجعل، اور نہیں بنایا یا نہیں رکھا، لہو اس میں، عوجا کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی خرابی. عوجا یا عوج، عوج کہتے ہیں عقل اور شعور سے ٹیڑھا پن، اور اگر عوج ہو عوج کی بجائے عین پہ زبر ہو، تو اس ٹیڑھے پن کے لیے جو آنکھوں سے نظر آئے، یعنی حصی چیز کا ٹیڑھا پن. مثلاً اگر ایک لوہے کی تار ٹیڑھی ہے، تو اس کے اندر ٹیڑھے پن کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ عوج. لیکن اگر کسی کلام میں کوئی کجی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس میں عوج. یعنی اس کلام کے اندر کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی نہیں چھوڑی. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل اس میں داخل ہو نہیں سکتا، نہ آگے سے، سامنے سے، اور نہ پیچھے سے. میں اکثر سوچتی تھی کہ اس آیت کا مطلب کیا، پیچھے سے بھی اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا. تو یہ جس دن سے بیک ٹریک کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یک ایک میرے ذہن میں جس چیز سٹرائک کی وہ کیا تھی، یہی آیت تھی کہ لا یأتیہ الباطل، کوئی باطل، خراب بات، کوئی غلط معنی اس سے نہیں نکل سکتے. من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفی. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. بیک ٹریک، آپ جتنی چاہے اس کی بیک ٹریکنگ کریں، اس میں کوئی باطل میسج نہیں ملے گا. جبکہ اس کے برعکس آپ نے بہت ہی خوبصورت معصوم انداز میں گائے ہوئے بولوں میں باطل کا میسج سنا. تو اس کلام میں نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، کسی اعتبار سے کوئی کمی ہے ہی نہیں. دنیا کی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو اس سے محروم رہ گیا، وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، اور جس نے اس کو پا لیا، اس نے ہر بھلائی کو پا لیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے، ایسا فیکٹ نہیں کہ جس کو جھٹلایا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے جو باتیں اس کتاب میں بیان ہوئیں، وہ آج دنیا والوں سے اپنی تصدیق پا رہی. مثلاً انسان کی تخلیق کے بارے میں جو کچھ اس کتاب نے بتایا، آسمانوں کی وسعت کے بارے میں جو کچھ بتایا، آسمانوں کے اندر جو گیلیکسیز اور دیگر چیزیں، پانی کے بارے میں، ہر چیز کے جوڑا جوڑا ہونے کے بارے میں، وہ سب چیزیں آج انسان دوسرے ذرائع سے معلوم کر کے ان حقائق تک 1400 سال بعد پہنچے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ یعنی یہ جو الحمدللہ سے بات شروع ہو رہی ہے نا، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو انسان، وہ اس کے اندر خیر ہی خیر پائے گا، فائدہ ہی فائدہ پائے گا. یہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اس کو روز پڑھتے ہیں، اور روز کے روز مسائل کا حل جب اس کے اندر سے نکلتا ہے، تو انسان کہتا ہے الحمدللہ کہ جس نے یہ توفیق دی کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم ہوا. کہ سوائے الحمدللہ کے پھر کوئی اور لفظ ہی زبان پہ نہیں آتا کہ الحمدللہ. جس نے یہ نعمت بھیجی ہمارے لیے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ قیمن، درست کرنے والی ہے، سیدھا کرنے والی ہے. قیم کا لفظ قیام سے، قائم سے، تو قیم کا ایک معنی سیدھا بھی کیا جاتا ہے اور ایک معنی سیدھا کرنے والا بھی. قیمن بالکل درست ہے، سیدھی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اعتدال سے ہٹی ہوئی ہو، کوئی انحراف نہیں اس میں. اور دوسری طرف قیم درست کرنے والی ہے، یعنی لوگوں کے اندر کے ٹیڑھے پن کو، اخلاق کے ٹیڑھے پن کو، عقائد کے ٹیڑھے پن کو. یعنی اس کے اندر تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ تو الٹا ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے آئی ہے. یعنی لوگوں میں جو ٹیڑھا پن ہے، یا انسانوں میں، یا ان کے دلوں میں، یا نیتوں میں، یا کاموں میں جو کجی ہے، خرابی ہے، عیب ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے. اور اصلاح کیسے کرتی ہے؟ لینذر بأسًا شدیدًا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے. اصلاح دو طرح کرتی ہے یہ کتاب، ایک طرف سخت عذاب سے ڈراتی ہے، من لدنہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، اور دوسری طرف اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ ویبشر المؤمنین، خوشخبری دیتی ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، مان جانے والوں کو اچھی خبر سناتی ہے. الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں. کیا اچھی خبر؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے، بہترین بدلہ ہے. یعنی اصلاح کی اسٹریٹجی اس میں بیان کی گئی کہ کس طرح اصلاح. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ دو جذبے جو ہیں، ایک خوف کا اور ایک محبت کا، یہ بڑے غالب و سٹرانگ ہوتے ہیں. عام حالات میں انسان وہ کام نہیں کرتا جو ڈر کے کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف ڈر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کی اصلاح کے لیے یا کچھ منوانے کے لیے، دھمکیاں دینے لگتے ہیں مثلا، جبکہ صرف دھمکیاں دینے کا طریقہ اصلاح کے لیے درست نہیں. انسانی مزاج کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے دونوں طریقے ضروری ہیں، ڈر کی سائیکالوجی بھی اور دوسری طرف خوشخبری. اچھائی کی امید، بھلائی کی امید انسان کے اندر ایک کریج پیدا کرتی ہے اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چیز دے کے بڑی ملنے والی ہے، تو اس کے لیے بظاہر بڑے بڑے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. اجرن حسنن کی خوشخبری پا کر وہ دنیا کا ہر وہ کام، ہر وہ چیز چھوڑ سکتے ہیں جو ان کو خواہ کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن ہر دم ایک تجارت کر رہا ہوتا ہے نا، کہ نفع میرا کس میں، فائدہ کس میں، میں وہ کام کروں. اچھا، یہ جو خواہشات کے پیچھے انسان چلتا ہے نا، اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے دراصل، کہ وقتی طور پر انسان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کام کو شوق سے کرتا ہے. مثلا جن لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بڑی بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی سیٹسفیکشن اس میں ہے. کسی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ جو ہے، مثلا ایک میچ دیکھنا ہے، وہ بڑے سے بڑے رقم کا ٹکٹ خرید کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کسی کی خوشی اس میں ہے کہ گولڈ پہنا جائے یا ہیرے جواہرات پہنے جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کی رقمیں خرچ کر کے لوگ اپنے دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی خوشی اچھے لباس میں ہوتی. ہر انسان کی خوشی کے معیار مختلف ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معیار کو پانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی کر لیتا ہے. لیکن جس انسان کو آخرت کے بڑے اجر کا یقین ہو جائے اور بہترین بدلے کا، اس کے لیے بھی پھر کوئی چیز چھوڑنا، کچھ بھی قربان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں. ایک طرف یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ ڈراتی ہے. اچھا، خوف کی نفسیات، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی نا، کہ کیا ہوتی ہے خوف کی نفسیات؟ سوچو ذرا.
انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بیسیکلی فیئر اور ہوپ کے درمیان ہی ہوتی ہے. مسلمان جب امید اور خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، یعنی امید اس بات کی کہ اچھا اجر ملے گا، اور خوف اس بات کا کہ اس کی ناراضگی حاصل ہوگی، تو پھر جو صرف اللہ سے ہوتا ہے تو ذہنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ فوکسڈ ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ لائک جیسے میڈم نے کہا کہ خواہشات کے پیچھے بھی ان کا یہی ایک ہوتا ہے کہ امید اور ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے، تو لوگوں سے ایکسیپٹنس کی امید، ان کی نظروں میں گرنے کا جو خوف ہوتا ہے بیسیکلی، وہی آپ دیکھیں کہ وہ جو ریٹ ریس ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوتی ہے. بہت مختلف لوگوں نے انسانی شخصیت کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے، لیکن جو مین، جو بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ یہی ہے کہ انسانی شخصیت میں خوف اور جو امید ہے یا ہوپ ہے، یہ بڑا بیس ہے. تو وہ جب اللہ سے ہوگا تو مینٹلی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لیکن جب اگر دنیا والوں سے ہوگا تو وہ بالکل ایک، اس کی جو روٹس ہوتی ہیں، وہ جیسے ہم نے شجرہ طیبہ پڑھا تھا کہ کھجور کا درخت جو ہوتی ہے وہ اس کی روٹ جو ہوتی ہیں وہ فائبرس نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دو روٹس بہت نیچے تک جا رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے مومن کو شجرہ طیبہ کہا گیا کہ وہ جو روٹس دو ہوتی ہیں وہ ایک فیئر ہوتا ہے اور ایک ہوپ ہوتا ہے, وہ صرف اللہ سے ہوتا ہے. وہ جب صرف اللہ سے ہوتا ہے تو اس کی مینٹل ایبلٹیز بالکل فوکسڈ ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو شجرہ خبیصہ ہے اس کی چونکہ خوف اور امید بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے تو وہ فائبرس سی روٹ اسٹرکچر ہو جاتا ہے جو کہ ایزیلی اپروٹیڈ ہو جاتا ہے, اور پھر مینٹل ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ فوکس نہیں ہوتی ہیں.
تو بنیادی طور پر اصلاح کے لیے دو کام کیے گئے, ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف امید دلائی گئی کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا, رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ کا گھر ملے گا. مکث توقف کرنا, ٹھہرے رہنا. ماکثین فیہ ابدا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی نہیں نکال سکے گا, جانے کی بات ہی نہ ہوگی. دنیا میں تو انسان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس دن مر جاؤں گا, تو یہ سب کچھ چھٹ جائے گا. ہاں کتنے ہی برے حالات میں انسان رہ رہا ہو لیکن کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. آپ کبھی خراب سے خراب حالت کے پیشنٹس کو دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا پلیز میرے لیے موت کی دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اچھا ہو جاؤ. تو ماں کسی نفی ابدا کا شوق صرف جنت میں پورا ہوگا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ, اور ڈرائے ان لوگوں کو, قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا. اب دیکھیں کہ سورت بنی اسرائیل کا اختتام کہاں پر ہو رہا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, ٹھیک ہے, وہاں پر اختتام ہو رہا ہے اور یہاں سورت کی ابتدا میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس سورت میں جو پہلا واقعہ آیا ہے وہ عیسائیوں سے متعلق ہے. یعنی یہ نوجوان جن کا ذکر ہے, جن کے نام پر سورت کا حرف ہے, بنیادی طور پر انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا جس وجہ سے ان کی شامت آئی تھی. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عیسائیت ہی اللہ کا دین تھی, اصل میں تو اسلام تھا اس کا نام بھی, لیکن اس دور میں لوگوں نے اس کا نام عیسائیت رکھ لیا جیسے ہم نے کئی نام رکھے ہوئے ہیں. تو اس عقیدے کی بھی ساتھ اصلاح ہو رہی ہے کیونکہ قرآن اصلاح کی کتاب ہے نا. اور ڈرائے ان لوگوں کو, ویسے تو سب لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. اور یاد رکھیے کہ یہاں انذار, نذیر, ڈرانا, کون سا ڈرانا ہے؟ شفقت سے ڈرانا, خیر خواہی سے خبردار کرنا, جیسے ماں اپنے بچے کو کرتی ہے یا باپ اپنے بچے کو کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے کس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں؟ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا ڈرانا کیا ہے؟ خوف زدہ کرنا نہیں بلکہ شفقت کے ساتھ خبردار کرنا. یہاں بھی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور خبردار کرے ان لوگوں کو, خوف زدہ نہیں کیا, خبردار, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور وہ کیا کہتے تھے, ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں. فرمایا ماں باپ کے پاس بھی ان کی کوئی دلیل نہیں, ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی دلیل نہیں. اور اسلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ لا تقف ما ليس لك به علم, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو, جس کی کوئی دلیل نہ ہو, ان چیزوں کو فالو مت کرو. کبرت کلمتن, بہت بڑی بات ہے, بڑی بھاری بات ہے. کون سی؟ یہ اللہ کا بیٹا کہنے کی. تخرج من افواہہم, جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, یعنی بہت ہی بڑی بات کہتے ہیں یہ. کتنی بڑی؟ سورت مریم کی آیت 90 میں آتا ہے, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے. یہ بڑی بات کی تفسیر کر رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے جو یہ بولتے ہیں. کیسے؟ کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے, پہاڑ گر پڑے, اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, یعنی رحمان کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب, ان کل من فی السماوات والارض, اس میں سارے انبیاء آ جاتے ہیں, اولیاء آ جاتے ہیں, بزرگان دین آ جاتے ہیں, شہید آ جاتے ہیں. سب اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عبدا, بندے. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے نزدیک سخت غضب دلانے والی بات ہے، اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اِن یقولون الا کذبا، یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک، پھر شاید کہ آپ باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں. نفسک، اپنے آپ کو، اپنی جان کو. کہاں؟ علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان کے آثار پر. ان لم یؤمنوا، اگر نہ وہ ایمان لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر. اسفا، افسوس کرتے ہوئے. یہاں پر دین کی طرف بلانے والے کی کیفیت کا ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو واضح کرتے ہوئے کہ دین کی طرف بلانے والا کیسا ہوتا ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی، اس کی شخصیت کیسی ہوتی، اس کی کمٹمنٹ کیسی ہوتی، اس کی قربانی کیسی ہوتی، اس کا مزاج اور طبیعت کس قسم کی ہوتی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، بخا کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ذبح کر دینا، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دینا. شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ختم کر دیں. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے قدموں کے نشان پر، ان لوگوں کے پیچھے پڑ کے. کیوں؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کے پیچھے غم کے مارے آپ خود کو ختم کر دیں. کس لیے؟ کہ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر نہ یہ ایمان لائے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، اگر انہوں نے یہ قرآن نہ مانا. اسفا، افسوس کر کر. یہ ہے قرآن پڑھانے والے کا اصلی حال. ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل غم سے بھر جائے، افسوس سے بھر جائے کہ اس کتاب کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے غافل ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے. جس کے اندر اتنا گہرا خلوص نہ آئے، اتنا گہرا احساس نہ آئے، وہ اس کتاب کی خدمت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ قرآن انسان کو ایک ایسی بے چینی لگاتا ہے نا، جس میں چین صرف اس صورت میں ملتا ہے جب انسان اس کتاب کو آگے پہنچا دے. جس نے حقیقی معنوں میں اس کتاب کو پایا، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ سوچتا ہے مجھے اتنا بڑا خزانہ مل گیا، لوگوں تک کیوں نہ پہنچے، میں آگے پہنچاؤں اس کو. اور جب وہ آگے پہنچاتا ہے تو حال کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو پہنچا دیا، یہ مانتے کیوں نہیں، عمل میں کیوں نہیں لا رہے، اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے، اسے پڑھ کے بھی ایسے بیہیو کر رہے ہیں جسے پڑھا ہی نہ ہو، جسے جانتے ہی نہ ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا. کہ بات یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ زمین کے اوپر پائی جانے والی چیزوں کی خوشنمائی کے. زمین پہ پائی جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ پودے، پھول، انسان، طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں. فرمایا ہم نے جو بھی زمین کے اوپر بنایا، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، سمندر، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ زینت اللہ، زمین کی خوبصورتی اور حسن ہے. لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں کہ اس خوبصورتی کو پا کر اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے کام کون کرتا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی اس کتاب کے لیے وقت نکال لیتا ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے اصل میں، یہی ہمارا امتحان ہے. اب دیکھیے کہ جن کے پاس دنیا نہیں ہے نا، وہ اس لیے وقت نہیں نکال پاتے کہ پھر کھائیں کہاں سے اگر قرآن پڑھنے لگے اور پڑھانے لگے. سب سے بڑا مسئلہ معاش کا، پیٹ کا آ جاتا ہے سامنے. مفلسی اور محتاجی کا خوف دلا کر ہر وقت ہم اپنی اولاد کو صرف مادی طور پر مضبوط کرنے کے فکر کرتے ہیں اور منصوبے سوچتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی رقم بھی خرچ کر لیتے ہیں. دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے ساری ساری زندگی جمع کرتے ہیں کہ بچوں کو آگے پڑھانا ہے، ان کی فیسیں ہیں، انہوں نے باہر کے ملک جا کے پڑھنا ہے. لیکن ان کے دین، ایمان، آخرت کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے، وہ اس غم میں مبتلا ہیں کہ کچھ مل جائے، ابھی وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. اور جن کو مل چکا ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ کس غم میں مبتلا ہیں کہ اب اس سے کچھ مزے کر لیں، انجوائے کر لیں. اگر قرآن پڑھ لیا تو انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ان کو نہیں پتا کہ اس کو پا کر جو انجوائمنٹ ملے گی اس میں وہ سب بھول جائے گا جو دنیا کی انجوائمنٹ ہے، جو دنیا کی نعمتوں میں انجوائمنٹ ہے اس سے بڑی نعمت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور اس پر عمل کر کے آخرت میں جو راحتیں اور نعمتیں انسان کو ملیں گی وہ بھی بھلا دیں گی وہ سب کچھ جو دنیا میں چھوڑ کے آئے. وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب انسان آخرت میں دیکھے گا کہ سب سے زیادہ جس شخص نے دنیا میں نعمتیں پائیں اس کو بلایا جائے گا،